بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہماری یہ دورۃ القرآن کی چوتھی کلاس ہے جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق ہے اور رمضان شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اس بارے میں بھی آج کی اس گفتگو میں اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی. سورۃ البقرہ جس کا ہم نے کل گزشتہ سے آغاز کیا ہوا ہے, یہ سورۃ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات کو جمع فرمایا ہے, بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے واقعات عبرت کے لیے اس سورۃ میں بیان کیے گئے ہیں. گزشتہ آیات جو گزر چکی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے واقعات کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں, بعد میں آنے والے لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں. اور کسی بھی انسان جب اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ برائی کا راستہ کیا ہے. اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کے یہ واقعات بیان فرمائے ہیں. قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہسٹری بیان کی جاتی ہو. جو بھی گزشتہ کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی سبق دینا مقصد ہوتا ہے. آج جس آیت سے ہم آغاز کر رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ان کی مذموم اور بری صفات کو بھی بیان کیا ہے تاکہ دوسرے لوگ ان سے بچ سکیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیان فرماتے تھے, صحابہ کو سمجھاتے تھے, تو اس مجالس میں وہ لوگ یہود اور اہل کتاب بھی آ جاتے تھے اور اپنی زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے بجائے اس کے کہ یعنی جو بات سنی جا رہی ہوتی اس کی تائید کریں, تائید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے کچھ ہیر پھیر کر کے ایسے الفاظ بنتے تھے کہ راعینا یا اس طرح کر کے بگاڑ کے بول دیتے تھے الفاظ کو. اصل کلمہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی, جیسے میں آپ کے سامنے کوئی بات بیان کر رہا ہوں تو آپ میری آواز سن کے جو بات آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس پہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا یہ ہے کہ بہت اچھا, خوب فرمایا, کچھ اس طرح کے الفاظ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور یہ ہونے بھی چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے, جب آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا, انظرنا واسمعوا, تو یعنی ایسا جو ہے کچھ نہ کچھ ہونا ضرور چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر آگے جواب دیتے تھے. یہود درمیان میں آ کے راعینا یعنی ہمارا خیال کیجئے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے بولنے کی کوشش کرتے تھے کہ جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چرواہا یا کوئی اور کہنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ان کی بات سن کے اسی طرح کے کلمات نہ کہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا, آپ جو ہے سن کر یہ کہو کہ انظرنا انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھیے, اور فرمایا کہ واسمعوا اصل کام یہ کہ تم سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. اس آیت سے جو ہمیں چیز نظر آتی ہے, نمبر ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر ہے اللہ کے ہاں, کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ برداشت نہیں فرمائے کہ ان کی مجلس میں ان کو کوئی انسان برے الفاظ سے خطاب کرے, اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں یہ چیز بتائی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے. اس پہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے, اسی طرح ہمیں بھی ایک حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا کرنا چاہیے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بعد جو اس وقت دینی مجالس ہوتے ہیں, جو دینی پروگرام ہوتے ہیں, اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے, وہ انسان بھی اس آیت سے دلیل لے سکتا ہے. وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا, انظُرْنَا وَاسْمَعُوا, سنو غور سے, انظُرْنَا ہماری طرف دیکھیے, یا انسان اس سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے متوجہ رہنا چاہیے, جو خطاب ہو رہا ہوتا ہے اسے غور سے سننا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود کی عادت کیا تھی, یہود جو ہیں ان کی عادت کیسی تھی, کتنا بڑا جو ہے وہ کتنا دل کے اندر ایک بغض تھا جس کو وہ نکال رہے ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم, یہ کافر اور مشرک یہ نہیں چاہتے, یہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور برکت اور خیر ہو جائے, یہ لوگ یہ نہیں چاہتے, انہیں یہ برداشت نہیں ہے. لیکن یاد رکھ لو اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اس پہ اپنا فضل کرتا ہے. اللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز بیان فرمائی ہے, ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ما ننسخ من آیت او ننسیہا, اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, فعال لما یرید ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دے اور بعد میں اس آیت کو بدل کر اس کی جگہ پہ دوسرا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہلے بھول گیا تھا کہ یہ چیز بتانی تھی پھر نعوذ باللہ بعد میں صحیح چیز بتائی, ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کسی معاشرے کو اور جب کسی چیز کو منظم کرنا ہوتا ہے تو شروع میں کچھ کام کچھ ٹائم کے لیے کروانے پڑتے ہیں, اور پھر کچھ ٹائم کے بعد جا کے ان بات کو روک دیا جاتا ہے کہ اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اب آگے جو ہے یہ حکم ہونا چاہیے. تو جب اسلامی معاشرے کی ترتیب ہو رہی تھی تو بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان احکامات کو بدل دیا. اسے نسخ کہا جاتا ہے, اسے جو ہے نسخ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی آیت کو نسخ کر دیں، کسی آیت کو نسخ، نون سین اور خا، یا اسے ہم آپ سے بھلا دیں تو ہم اسے بہتر لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر؟ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، کون ہے جو اعتراض کرنے والا ہے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس سے اختیار کو چھین لے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ نسخ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیات نازل فرمائی اور بعد میں ان آیات کو منسوخ کر دیا، اور منسوخ ہونے کی کئی صورتیں ہیں، آیت کا حکم بھی، آیت کے الفاظ بھی اٹھا لیے گئے، اور ایسا بھی ہے کہ آیت کے الفاظ باقی رہے، کلمات باقی رہے، لیکن اس کا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، اور ایسا بھی ہے کہ حکم باقی رہا اور آیت کے الفاظ جو ہے وہ اٹھا لیے گئے۔ ان تمام میں حکمت کیا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بس اللہ نے یہ فرمایا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر یا اسی طرح کی کوئی اور آیات لے کے آ جاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ نے فرمایا، یہاں پر بھی اپنے رسول کا ایک ادب جو ہے وہ ملحوظ ہے، کہ اس طرح مت سوال کیا کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگ سوال کرتے رہے۔ اور یاد رکھو کہ کوئی انسان شکوک و شبہات میں جا کر اسلام اور ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لے گا تو وہ بہت بڑی گمراہی میں جا کے پہنچے گا۔ یہ لوگ جو اہل کتاب کے لوگ ہیں، یہود ہیں یا نصارہ بھی آج کل ہیں، تو فرمایا یہ چاہتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ لوگ تمہیں چاہتے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، کفر میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی سازشیں کی جاتی ہیں، کتنے ہیلو بہانے کیے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے، دین کو ختم کیا جائے۔ کیوں ہے؟ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، یہ حسد ہے، یہ صرف اور صرف جلنا ہے ان کو، جو جلن میں آ کے یہ سب چیزیں جو ہے کرتے ہیں۔ حسد من عند انفسہم، حسد ہے وہ جو کرتے ہیں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ جلے کہ یہ والی نعمت اس کو کیوں مل گئی ہے، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ یہ نہیں ہے کہ چلو اس کو ملی ہے تو مجھے بھی مل جائے، نہیں، بلکہ حسد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے یہ جلنا کہ یہ اس کو کیوں ملی ہے، مجھے ملے یا نہ ملے دوسرے کو نہیں ملنی چاہیے۔ اہل کتاب کے لوگ مسلمانوں سے یہی حسد کرتے ہیں، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حق واضح ہونے کے بعد بھی یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر، تم درگزر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے انتظار کرو۔ ان اللہ علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لوگوں، تمہیں حکم یہ ہے کہ واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جتنی بھی بھلائی کے کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں اس سے بہتر انداز میں اس کا ثواب جو ہے وہ پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ یہود یہ کہتے ہیں، وقالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے۔ فرمایا یہ ان کی اپنی امیدیں ہیں، اپنی خواہشات ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ کوئی دلیل ہے اس پہ؟ کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کے آگے جھک گئے، اللہ کے آگے جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے۔ بھلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، انہی کے لیے صرف اللہ کے ہاں اجر ہے، انہی کے لیے صرف اللہ کے ہاں اجر ہے، اور ان پر کوئی غم، کوئی خوف، کوئی کسی طرح کا نہیں ہوگا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہ کفار آپس میں بھی کوئی متحد نہیں ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے سے مختلف ہیں. یہود کہتے ہیں کہ باقی سارے غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ باقی سارے غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں. اسی طرح جو دوسرے کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اور اللہ نے آگے کچھ ایسے قوانین یا ایسے اصول اور ضابطے بھی دے دیے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابیہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے گھر سے کسی کو منع کرے، جو اللہ کے گھر سے کسی کو منع کرے. جیسے کہ یہود و نصارہ نے بیت المقدس میں کیا، یا جس طرح کے مکہ والوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرمایا. فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا ہے، جبکہ چاہیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین. انسان کو مسجد میں جاتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. مساجد سے روکنے والے، اللہ کے گھروں سے روکنے والوں کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں کہیں بھی چہرہ کرو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے. یہ ایک ابتدائی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے تمہیں حکم دے سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. یہ ایک ابتدائی آیات تھی اس صورت میں، اور آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً اس بات پہ بیان کیا ہے. یہ صرف ایک تمہید ہے کہ وللہ المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ملکیت ہے نا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے کوئی انسان کہے کہ جی میں تو صرف فلاں طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا، کبھی دوسری طرف نہیں کروں گا. بھئی ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ کافروں نے اعتراضات میں یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ اچھا جی ہمارے اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے، ہم نے پتھر کو تراش کے انسانی شکل میں بنا کر اس کو عبادت کر لی، اس کو خدا سمجھ لیا، اور مسلمانوں نے پتھر کا ایک کمرہ بنا کر پتھروں کا اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہیں. تو یعنی بیت اللہ یا کعبہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے نا، وہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے. لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں اور کافروں میں اصل فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہم اصل اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پتھر ہمارا خدا ہے. اگر ہمارا رب ہمیں کہہ دیتا کہ تم نے فلاں درخت کو سجدہ کرو تو ہم حکم رب کا مان رہے ہیں، اس کو خدا اللہ کو سمجھتے ہیں، الہ اور معبود اسی کو سمجھتے ہیں، اس کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. اللہ اکبر. تو وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر اور تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سب کچھ سے پاک ہے. سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان سب کچھ اسی کے ملکیت میں ہے، سب کچھ اسی کے ملکیت میں ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون. سب اسی کے آگے جھکنے والے ہیں. بدیع السماوات والارض. زمین و آسمان کو وہی بنانے والا ہے، اسی نے ایک ایسی چیز کو بنایا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جب کوئی کرنا چاہتا ہے، واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، یہ جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، ہمارے پہ کوئی نشانیاں نہیں کرتا ہے۔ کذلک قال الذين من قبلهم، آج سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے جاہل آتے رہے، کافر لوگ، سب یہی کہتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا ہے۔ تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ نے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے، یقین کرنے والے بنو تو صحیح، یقین کرنے والے بنو، اللہ کی آیات پہ ایمان لانے والے بنو، تو اللہ کی آیات جو ہے وہ نظر بھی آ جائیں گی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، باوجود تبلیغ کرنے کے پھر بھی جو لوگ جہنم میں جائیں گے، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا، حق ادا کرنے کے بعد اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولا تسألون اصحاب الجحیم، اور اللہ نے فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ آیت قیامت تک کے لیے ایک اصول، ضابطہ اور قانون دے رہی ہے۔ او مسلمانوں، یہ مت سمجھو کہ یہود و نصارہ تم سے خوش ہو جائیں گے، نہیں نہیں، جتنی بھی ان کی چاپلوسی کر لو، جتنا بھی آگے جھک جاؤ، جتنا بھی اپنے آپ کو ان کے قریب کر کے دکھا دو، وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم خود اپنے آپ کو یہود و نصارہ بنا دو، اس وقت تک وہ خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ جتنا بھی اپنے آپ کو اسلام پہ رہتے ہوئے یہ کہہ دو کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم فلاں ہیں، اور موجودہ حالات یا تاریخ بھی اس چیز کی شاہد ہے کہ مسلمان جو ہیں، جتنا بھی ایسے قریب ہوئے، جب جو ہی موقع ملا مسلمانوں کو ختم کرنے کا یا مسلمانوں کو رسوا کرنے کا، تو یہود اور نصارہ اس سے پیچھے نہیں رہے ہیں، اس عمل سے وہ پیچھے نہیں رہے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملا تو انہوں نے ایسا کر دیا، اور ایسا کر کے دکھایا ہے کہ وہ مسلمانوں سے کبھی جو خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، آپ اعلان کر کے فرما دیجئے کہ یاد رکھ لو، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے بیان کردہ راستہ ہی اصل راستہ ہے۔ قل ان ھدى اللہ ھو الھدى ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، دلائل واضح آنے کے بعد پھر بھی اگر کافروں کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اللہ ہی حقیقی دوست ہے، اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، اللہ ہی کے پیچھے چلنا چاہیے، اللہ ہی کا راستہ جو ہے وہ اصل راستہ ہے۔ قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو قیادت سنبھالتے ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آیت ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ ہے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان ھدى اللہ ھو الھدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، آگے اللہ تعالی نے فرمایا ہے الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته اولئك يؤمنون به، لوگو اصل ایمان والے وہ ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی کتاب دی ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو تلاوت کرنے کا حق ہے, اور حق تب پورا ہوتا ہے تلاوت کرنے کا جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, الفاظ کو پڑھا جائے, الفاظ کو سیکھا جائے, ان کے معانی سیکھے جائیں, اس پہ عمل کیا جائے, اس کو آگے پھیلایا جائے. یہ ہے تلاوت کا حق. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, یہ ہیں اصل مومن. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو لوگ اس قرآن کے ساتھ کفر کریں گے وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. ان آیات میں تبصرہ ہوتا رہا ہے, جو گزشتہ آیات گزری ہیں ان تمام آیات میں تبصرہ ہے یہود پہ اور اہل کتاب پہ. اگر ہم سورۃ بقرہ کو پیچھے دیکھیں تو بنی اسرائیل کے یہ واقعات جو ہیں, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس آیت, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون, یعنی آیت نمبر 40 سے 40 سے یہ واقعات شروع ہوئے تھے بنی اسرائیل کے. سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے لوگوں کو بتایا اور پھر اپنا پیغام یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, یہ اپنا پیغام دیا, اور انسان کی اصل پیدائش کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد حالات حاضرہ پہ جو یہود و نصارہ غالب نظر, بظاہر غالب نظر آتے تھے, ان کی حقیقت جو ہے آیت نمبر 40 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ آیت نمبر 121 تک جو ہے وہ بیان ہوتی رہی. اور آغاز ان الفاظ سے تھا, آغاز اس کا ان الفاظ سے تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی گئی تھی. اب ان واقعات کا جب اختتام ہو رہا ہے اور کلام میں اور اللہ تعالیٰ اپنے خطاب میں کچھ اور چیزیں بھی بیان کرنا چاہتا ہے, تو آیت کا اختتام بھی سیم انہی الفاظ پہ ہو رہا ہے, یعنی واقعات کا اس موضوع کا اختتام بھی انہی الفاظ پہ ہو رہا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 کو دیکھیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جس مدعا سے آغاز کیا تھا تفاصیل اسی کی آتی آتی دوبارہ بات کا خلاصہ بیان کر دیا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں, یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا گیا ہے, اس کی وجہ سبب یہ ہے کہ تاکہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو, اور یہ بات سمجھ لو کہ انی فضلتکم علی العالمین, تمام جہانوں پہ, یعنی اس وقت کے تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت دی گئی تھی. اور یاد رکھ لو, ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی, کسی سے کوئی بدلہ, کوئی سفارش کچھ نہیں قبول کیا جائے گا اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی, اس دن سے ڈر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو گویا کہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے, یہ پیغام جو ہے یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے لیے ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, مسلمان ہیں کافر ہیں, سب کے لیے جو ہے یہ پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو اللہ نے یہود اور نصارہ کو دعوت دی ہے. اب ذرا ایک بات ذرا غور کیجئے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ بقرہ کا نزول جو ہے وہ مدنی دور میں ہوا ہے, لیکن قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جو اللہ ہی کے منشا اور اللہ ہی کے حکم سے ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی سورت اور آیت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو یا اس سورت کو فلاں سورت کے بعد اور فلاں سورت سے پہلے لکھا جائے, یعنی اس کی جگہ فکس کر دیتے تھے. تو سورتوں کی ترتیب, آیتوں کی ترتیب سب اللہ کی طرف سے ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس ترتیب میں گویا کہ قرآن مجید کو جب دنیا کے آگے پیغام اور عالم کے آگے جو ہے ایک چیلنج کے طور پہ کھڑا کیا جاتا ہے, تو قرآن سب سے پہلے اس قرآن کی صداقت اپنی کتاب اللہ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد، اچھے اور برے لوگوں کی تمیز کرنے کے بعد، جس انسان کی طرف یہ پیغام آ رہا ہے اس کی حقیقت پیدائش بیان کرنے کے بعد، دنیا میں جو باطل فرق ہے ان کی ترتیب کرتا ہے، ان کی ترتیب کرتا ہے اور ان کو قرآن اور اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اگر دنیا کو آپ ایک پلیٹ میں سامنے رکھ کے دیکھیں اور پھر سورۃ بقرہ سے قرآن مجید کا آغاز ہونا دیکھیں اور ان آیات کی ترتیب دیکھیں تو حیرانگی سی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو 1450 سال پہلے نازل فرمایا تھا اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا کے ہر قوم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ او یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایہا الناس اعبدوا، جب پیغام یہ اللہ نے پہلا پیغام دیا ہے تو اس کو بھی الناس سے شروع کیا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی، سورت اگرچہ مدینہ میں نازل ہوئی لیکن چونکہ ترتیب میں پہلے آنا تھا تو اللہ نے اپنا پیغام بھی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الناس کہہ کے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اقوام عالم پہ تبصرہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ فرما رہا ہے، ایک ایسی شخصیت کے دنیا میں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں تمام مذاہب میں اس شخصیت کو ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، مسلمانوں میں بھی اس شخصیت کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری یعنی امتیازی چیزیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں، امتیازی صفات عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ان کی اولاد سے، ان کی نسل سے آئے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جد اکبر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے یہود و نصارہ بھی کہتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کچھ بیان فرمائے ہیں کہ وہ شخصیت کون تھی جس سے یہ سارا کا سلسلہ، سارا کا سارا سلسلہ چلا ہے، وہ شخصیت کون تھی۔ فرمایا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات، چند امتحانات دیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے کر دیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی جو خود خداؤں کو بنا کر بیچا کرتے تھے، یعنی بتوں کو بنا کر اپنے خدا کو خود ہاتھوں سے بنانا اور اس کو پھر بازار میں جا کے بیچ کر اس کی قیمت وصول کرنا، ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس سے بھی نکلے، اس سے بھی ایک امتحان تھا ان کے لیے، اس سے بھی نکلے، پھر قوم سے مقابلہ ہوا، پھر آگے وقت کے حکمران سے مقابلہ ہوا، ان تمام کامیابیوں میں جتنے بھی امتحانات اللہ تعالیٰ نے دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات سے پوری طرح 100% جو ہے وہ پاس ہوتے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک بیابان علاقے میں چھوڑ کے آ تو وہاں بھی چھوڑ کے آ گئے، جب وہی بچہ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا تو حکم آ گیا کہ اس بچے کو ذبح کر دو تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تمام امتحانات تھے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات دیے فَأَتَمَّهُنَّ، جنہیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تجھے جو ہے وہ اب بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک امام اور رہبر بنایا چاہتا ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کر دی، اللہ میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد کو بھی امامت اور رہبری کا منصب عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ جی ہاں ایسے ہی ہوگا، تجھے بھی اور تیری اولاد کو بھی دنیا کے لیے ایک رہبر اور امام بنایا جائے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود ظالم ہو گئے تو تب یہ اللہ تعالی کا وعدہ نہیں ملے گا۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی مقدس رشتہ ہے تو وہ، یعنی دنیا میں اگر کوئی مقدس گھرانہ ہے تو وہ ہے انبیاء کا گھرانہ، انبیاء کا خاندان۔ لیکن اللہ تعالی نے یہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی اگر انبیاء کی ذریت سے بھی، ان کی اولاد میں سے بھی کوئی ظالم بن جائے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ جائے گا، جب ان کا بیٹا جو ہے، ان کا سکا بیٹا ایمان نہیں لایا ہے تو وہ نبی کا بیٹا ہونا یہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اعملی کہ اے فاطمہ عمل کر، سلینی، اب مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اللہ کے پاس جا کے میں تیری کوئی سفارش، یعنی اللہ کے ہاں میں جا کے تجھے کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہوں تو مجھے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، دنیا میں کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں تو سید کے گھرانے سے ہوں لہذا مجھے نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا میں نے تو فلاں سید کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کوئی اچھے کام کرنے کی، تو یاد رکھ لیں اسلام میں یہ معیار نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین واذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اور اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ایک ثواب اور امن کی جگہ جو ہے وہ بنا دیا تھا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات اس طرح بھی نازل ہوئی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رائے دی کہ کیوں نہ ہو کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا اسے جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی نازل فرما دیا۔ اسی کے مطابق قرآن مجید میں بھی وہی حکم آ جاتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ میرے اس گھر کو پاک کر کے رکھو، یہاں پہ رکنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کرنا چاہے ہیں تو قرآن کا انداز اور اسلوب چونکہ تاریخانہ نہیں ہے، قرآن کا اسلوب جو ہے ایک حکیمانہ ہے، واعظانہ ہے، نصیحت کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج تھا، جو دستور تھا، جو عمل تھا، اسے جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ اور آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل عطا فرما جو ایمان لائیں گے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کافروں کو بھی یہ فائدے ملیں گے لیکن تھوڑی سی مدت کے لیے دنیا کی زندگی میں، اور پھر جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير، پھر جہنم میں، برے ٹھکانے میں جو ہے وہ جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے امتحانات میں پاس فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اور اس گھر کی آبادی کے لیے بھیجا، اور ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس گھر کو امن والا بنایا، یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل جو ہے وہ عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں یہ بھی بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیاد رکھ رہے تھے جسے آج ہم بیت اللہ اور کعبہ کہتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ, جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیاد کھڑی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللہ ہم سے قبول فرما لے, ہم سے قبول فرما لے, انك انت السميع العليم, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیں کام کرنے والے نبی اور نبی کا بیٹا, نبی بھی وہ نبی جسے اللہ نے بہت سارے تمام انبیاء پہ فضیلت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء پہ جد الانبیاء جو ہے ابراہیم علیہ السلام قرار دیے جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام کام کیا کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے ہیں اور پھر بھی دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللہ ہم سے قبول فرما لے, اللہ ہم سے قبول فرما لے, بے شک تو جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور میرے بھائی جب نبی ہو کر نیک کام کرنے کے بعد بھی رب سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں, میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے تھوڑا سا پڑھا دیا یا تھوڑا سا کام کر دیا تو پتہ نہیں ہم نے کتنے بڑے نیک عمل کر لیے. نہیں نہیں, پھر بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللہ ہم سے قبول فرما لے, اللہ ہم سے قبول فرما لے, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, ہم جو حق ادا کرنا ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے, اللہ قبول فرما لے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں, کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کی طرف ایک رسول بھیج جو آیات ان پہ تلاوت کرے اور انہیں کتاب کو سکھائے, حکمت کو سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو غالب ہے, حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کی طرف بھیجے گئے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہی تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے اس کا جو ہے وہ نتیجہ ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا بتائے گئے, تلاوت, تعلیم کتاب, حکمت اور تزکیہ نفس. بے شک اللہ تعالیٰ تو غالب اور حکمت والا ہے. جب کوئی انسان کسی جگہ پہ کسی کو دین کی تعلیم دینا چاہتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ کام ہونے چاہیے, اللہ کی کتاب کی تلاوت, اللہ کی کتاب کو سکھانا, اور حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سکھانا اور تزکیہ کرنا. اس طرح کا کچھ وعظ کیا جائے, کچھ اس طرح بتایا جائے جس سے انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور گناہوں سے دور رہے, یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. انک انت العزیز الحکیم. اسی بات کو آگے بیان کرتے ہوئے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے, دیکھیں ایک ہے ملت ابراہیمی, یہ جو ملت ابراہیمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے. یہ ملت ابراہیمی کیا چیز ہے, کون سی چیز ہے جو ملت ابراہیمی ہے؟ اگر ہم غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو جو امتیازی چیز خاص ایک چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ رب کے مقابلے میں ہر چیز کو قربان کر دینے کا نام ہے ملت ابراہیمی۔ رب کے حکم کے مقابل میں سب سے اپنی ہر چیز کو، اولاد کو، ملک کو، جان کو، مال کو، سب کچھ کو قربان کر دینا، یہ ہے ملت ابراہیمی، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ جان قربان کرنی پڑی، کر دی۔ معاشرے میں قربان کرنا پڑا، قوم کو قربان کرنا پڑا، کر دیا۔ علاقہ چھوڑنا پڑا، کر دیا۔ اولاد قربان کرنی پڑی، کر دی۔ سب کچھ کر دیا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی کا نام، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اور اسی کا مطالبہ ہے ہم سے بھی کہ صحیح معنی میں ہو سکتے ہیں تو ملت ابراہیمی کی پیروی کی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اس وقت اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت بڑا تحفہ دے سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا انعام دے سکتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں بہت بڑے کوئی لمبے چوڑے انتظامات کرنا یا بہت بڑے کوئی اخراجات کرنا اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کوئی سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی شراکت ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے ملت ابراہیمی کا نتیجہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا کوئی تحفہ اور انعام دیا جاتا ہے تو اس میں بھی ابراہیم کا نام آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں اور نعمتیں ان پر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے جو اس ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا وہی اعراض کرے گا جو اپنے آپ کو انتہائی خسارے میں اور اپنے آپ کو گھاٹے میں اور بے وقوفی بھی ملے جائے گا، وہی خسارے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں جو ہے دنیا میں چنا ہے، آخرت میں انہیں نیک کار لوگوں میں جو ہے وہ کیا جائے گا۔ رب کے حکم کے آگے وہ جھک گئے، جب رب نے کہا میرا بن جا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے رب کا بن کے دکھا دیا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، جب کہا ابراہیم میرے آگے جھک جا تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم جب اپنے رب کے لیے کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہ آتی ہیں کہ دل ڈول جاتا ہے تھوڑا سا، کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا فائدہ بھی ہے، یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، یہاں فلاں ہیں، یہاں اولاد ہے، یہ فلاں ہیں۔ ابراہیمی ملت یہ ہے کہ حنیفاً جو انہیں لقب دیا گیا وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ رب کا حکم آ جائے تو پھر سب کچھ قربان ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کی وصیت کی تھی اپنی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی چیز کی وصیت کی تھی، یہی کہا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرنا ہے، سب نے آگے یہی کہا تھا اولاد نے کہ ہم ابراہیم کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، انہیں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک ہی اللہ کو معبود بنائیں گے، اسی کے آگے جو ہے وہ جھکیں گے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نے اولاد کو یہی وصیت کی تھی اور اولاد سے یہی اقرار لیا تھا۔ دیکھیں ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی ایک فرض کے طور پہ جہاں ہم اپنی اولاد کو باقی چیزیں سکھاتے ہیں، دنیا میں بڑا بناتے ہیں، ذرا کبھی کبھی ان سے یہ وعدہ تو لینا کہ بچوں سے کہ تم ہمارے بعد نمازیں پڑھتے رہو گے، ہمارے بعد اچھے کام کرو گے، تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ اسلام کے اوپر ہو۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو آخری کلمات کیا فرمائے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کا خیال رکھنا، او لوگو نماز کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی ہمیں اپنی اولاد میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں انہیں بھی جو ہے وہ اپنانا چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ لوگوں جو واقعات بیان کر دیے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، انبیاء علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان کر دیے ہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، انہوں نے جو کمایا وہ انہیں ملے گا اور تم جو کماؤ گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا، لوگ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ یا یہود و نصارہ کی طرح بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فرمایا نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کامیابی اس میں ہے کہ ملت ابراہیمی پہ چلا جائے جو یکسو ہو کر صرف خالصتاً اللہ کے لیے چلے، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور ہمیں سکھایا ہے یہاں پر اللہ نے اپنی کتاب میں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہماری طرف اس پر بھی، اور جو اللہ نے نازل فرمایا ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو باقی نبی دیے گئے، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ونحن له مسلمون، اور ہم اس رب کے آگے جو ہے وہ جھکنے والے ہیں۔ ہمیں ایمان کی ایک چیز بتائی گئی ہے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ایک کلاس میں میں نے اس چیز کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ پہلے انبیاء پہ ایمان لانے کا مفہوم اور طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، کہ پہلے انبیاء پہ کی شریعت کو ماننا یا نہ ماننے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، کہ پہلی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے دو شرطوں کے ساتھ، کہ وہ صحیح انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا ہو اور وہ حکم منسوخ نہ ہوا ہو، تو پہلی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت بن سکتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن پہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے انہیں ایک معیار بنا دیا ہے۔ قرآن مجید کن پہ نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو سکھایا اور وہ ایمان لائے، تو انہی کا ایمان پھر معیار بنایا گیا تمام عالم کے لیے کہ ایمان جو ہے وہ قابل یقین یا وہ ایمان معیار رکھتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر ایمان لائیں تمہاری طرح صحابہ کی طرح تو پھر ان کا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ ہے اصل ایمان اور ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اس سے پھر جائیں، اس پہ نہ لائیں، اس سے جو ہے وہ پھر جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ جو ہے پھر اختلاف میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور فرمایا صبغت اللہ، لوگوں اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ اللہ کے رنگ کا مطلب یہ نہیں اللہ کے رنگ کا کہ خاص رنگ میں کسی خاص کلر میں رنگا جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے جو ایک خاص ہمیں دستور دیا ہے، راستہ دیا ہے، جو لوگ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں انہیں ایک خاص کیٹیگری میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو فلاں ہیں، یہ لوگ تو فلاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگنا، اور کون ہو سکتا ہے اس سے بہتر، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دستور اور راستہ دیا ہے اس میں پوری طرح منہمک ہو جاؤ، یہ ہے صبغت اللہ۔ قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن مخلصون. اگر یہود و نصارہ اللہ کے بارے میں کوئی جھگڑا کریں کہ وہ کیسے ہے اور وہ تمہارا رب کیسے ہے یا ہمارا ہے یا فلاں ہے، تو آگے سے یہ کہہ دو ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہم اسی کے لیے خالص ہیں، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. اور مت کہو کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا یہودا و نصارا، کہ یہ انبیاء یہود و نصارا تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم جانتے ہو زیادہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، کوئی انسان اللہ کے کسی حکم کو، اللہ تعالیٰ کی کسی بیان کردہ چیز کو کسی کو چھپاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اجمالی طور پہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بیان کرنے کے بعد اختتام پھر ایسی آیت پہ ہو رہا ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تم اپنا کرو، تم کس پانی میں ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کتنے نیک بن رہے ہیں. یہ مت کہو کہ ہمارے تو فلاں آبا و اجداد تھے، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم فلاں ہیں. فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بیان فرمایا ہے، یہاں سے دوسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ایک مسئلے کو بیان فرمایا ہے. پہلے اس مسئلے کو سن لیجئے اور پھر میں آیات کی طرف اشارہ کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، نماز کا حکم آیا اور نماز جو ہے جو باقاعدہ فرض ہوئی ہے وہ معراج کی رات میں ہوئی ہے، اسراء اور معراج میں. لیکن اس سے پہلے نماز ضرور موجود تھی، کچھ نہ کچھ نماز کی کیفیات ایسی موجود تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اس کی کوئی نہ کوئی کیفیات پہلے سے موجود تھی. مکہ مکرمہ میں یہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ، جو مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے، اس کے جنوب والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور شمال کی طرف منہ کرتے تھے. تو شمال میں کعبہ یعنی کعبہ کی طرف بھی منہ ہوتا تھا اور اسی طرف بیت المقدس تھا شمال کی طرف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے جنوب والی سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے اور عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے 13 سال بعد، تو اب کس طرح منہ کر کے نماز کو پڑھا جائے، کس طرح منہ کر کے؟ قرآن خاموش ہے اس سے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہیں نازل نہیں فرمایا کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اب جو ہے کس طرح منہ کر کے نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کعبہ جو مکہ مکرمہ میں تھا اس طرف منہ کرنے کی بجائے پہلے جو ہے 16 یا 17 مہینے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کرنے کی بجائے فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. کیونکہ پہلے انبیاء کا، تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے اندر کہیں نہیں دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی مدینہ میں جانے کے بعد نماز کا منہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنایا گیا. 16 یا 17 مہینوں کے بعد ان آیات کا نزول ہوا اور یہ فرما دیا گیا کہ اب تمہارا قبلہ جو ہے یعنی نماز پڑھنے کے لیے جو منہ کرنا ہے وہ بیت المقدس کی بجائے مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا جائے, اور وہ جو ہے وہ جنوب کی طرف تھا, یعنی مدینہ منورہ چونکہ شمال کی طرف ہے مکہ سے, تو جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو شمال کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, گویا کہ کمر ہوتی تھی پیچھے مکہ کی طرف. اور پھر جب حکم آیا 16 یا 17 مہینوں کے بعد تو پھر بالکل اپوزٹ دوسری سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا, مکہ مکرمہ کی طرف قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کو قبلہ بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. یاد رکھیں کہ یہ لفظ دو ہیں, قبلہ اور کعبہ. قبلہ کا معنی ہے منہ کرنا, یعنی قبلہ قبول سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے سامنے والی سائڈ, تو جس طرف انسان منہ کرتا ہے وہ قبلہ کہا جاتا ہے. تو جب ہم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو گویا کہ اسے قبلہ بناتے تھے, اور یہ جو اللہ کا گھر ہے مکہ مکرمہ میں جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں اس کا نام ہے کعبہ. اس کا نام کیا ہے؟ کعبہ. تو اس کو قبلہ بنایا گیا, یعنی اس طرف عبادت کرتے وقت منہ کیا جاتا ہے, یہ معنی ہے قبلے کا. قبلہ ایک صفت یا ایک ورب یعنی ایک جو ہے وہ ایک حقیقت میں ایک ایسی چیز ہے کہ منہ کرنا اس معنی میں ہے. اور کعبہ جو ہے وہ ہے یعنی اس کا نام. اور جب ہم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے, مقدس جس کا معنی ہے پاکیزہ گھر, اس طرف جب ہم منہ کرتے تھے یعنی کیا جاتا تھا تو وہ قبلہ تھا, وہ جو ہے کیا جاتا تھا. تو اس کے بعد جب اللہ تعالی کا حکم آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا. اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم جو نازل ہوا تھا اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. نمبر ایک, تاکہ دیکھا جا سکے کہ صحیح مسلمان کون ہیں, صحیح مسلمان کون ہیں. اس لیے کہ یہود تو مدینہ میں آ کے کچھ مسلمان ہو گئے تھے, جب یہودیوں کو پتا چلا کہ ہمارا قبلہ تو بیت المقدس ہے اور انہوں نے اب مکہ کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا ہے تو وہاں ڈاواں ڈول ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرق کر سکے کہ کون ہیں اچھے لوگ اور کون ہیں جو ہے وہ برے لوگ ہیں, کون اچھے ہیں اور برے ہیں. اور دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح کر کے پورا کر دیا, اسے جو ہے وہ پورا کر دیا کہ کعبہ جو ہے اسے جو ہے وہ قبلہ بنا دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ہے, نوٹ کریں اس بات کو جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, تو بیت المقدس کو قبلہ بنانا شروع میں یہ سنت نبوی کا حکم تھا, قرآنی حکم نہیں تھا. قرآن نے آ کر سنت سے ثابت شدہ حکم کو منسوخ کیا اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا, جس سے یہ پتا چلا کہ سنت سے ثابت شدہ پہلا قبلہ جو سنت سے ثابت تھا اور اس سنت والے حکم کو اللہ نے اپنا حکم قرار دیا کہ وہ جو تم اس طرف نمازیں پڑھتے رہے ہو وہ تمہاری نمازیں جو ہے وہ ضائع نہیں ہیں, اب ہم آپ کو اس پہلے قبلے سے پھیر کر اس دوسرے قبلے کی طرف لے کے آ رہے ہیں. تو پہلا قبلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوا تھا اس کو قرآن نے آ کے منسوخ کیا. تو قرآن جو ہے اس حکم میں پہلے حکم کو جب اپنا حکم بتا رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسا مسئلہ جو سنت سے ثابت ہو اور قرآن سے ثابت نہ ہو تو وہ بھی حجت ہے, دلیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف اور صرف قرآن کے حکموں کا نام ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی وہی حیثیت دیتا ہے عمل کے اعتبار سے جو اللہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنے کا معیار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حیثیت میں بہت بڑا فرق ہے, عابد اور معبود کا بہت بڑا فرق ہے, لیکن آرڈر اور حکم یہ برابر ہے عمل کے لحاظ سے. یعنی عمل سے لحاظ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اگر کسی چیز کا فرض یا حرام ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو حدیث بھی کسی دوسری چیز کو فرض یا حرام قرار دے سکتی ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ فرض تو صرف قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے، حدیث سے فرض نہیں ثابت ہو سکتا، حدیث سے کسی چیز کی حرمت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ قرآن اس کو حرام نہ کرے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. حدیث کی اور قرآن کی شرعی حیثیت، قانوناً حیثیت برابر ہے، قانون حیثیت برابر ہے، بشرط یہ کہ حدیث جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً فرمان ہے، تو پھر قرآن اور حدیث شریعت سازی میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس قبلے کے تحویل کے قبلے کے پہلے حکم کو بھی اپنا حکم جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مکہ مکرمہ میں کعبہ کو قبلہ کر دیا تھا. اور ضمناً جو باتیں اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہیں کہ کچھ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ کیوں قبلہ چینج ہوا، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اور ساتھ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں ایک وسط امت قرار دیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پہ گواہ بنو گے قیامت والے دن، گواہ بنو گے. کہ یہ بھی اس کی وضاحت میں بیان کیا گیا کہ قیامت والے دن دوسری امتوں پہ یہ امت جو ہے وہ گواہ بنائی جائے گی، یا یہ امت جو ہے وہ ایک دوسرے پہ گواہ بنے گی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں ایک امت وسط، وسط کے افضل معنی بھی ہیں اور وسط کے ایک درمیانہ روی بھی ہے، کہ اللہ نے تمہیں افضل امت قرار دیا ہے اور اللہ نے تمہیں ایک وسط امت قرار دیا ہے. اور اللہ تعالی نے یہ قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ صحیح اور غلط کا فرق ہو سکے، پتہ چل جائے کہ کون ہے جو ثابت رہتا ہے اور کون ہے جو پھر جاتا ہے. اور پہلے جو نمازیں پڑی ہوئی ہیں وہ مت سوچنا کہ تمہاری ضائع ہو جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انتظار کر رہے تھے اس حکم کا، بار بار چہرہ آسمان کی طرف اڑ جاتا تھا، تو اللہ نے اس حکم کو جو ہے وہ پورا کر دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اہل کتاب اس حکم کو نہیں مان رہے ہیں، انہیں سب ساری آیتیں بھی ان کے پاس آ جائیں، سب کچھ آ جائے، تو یہ پھر بھی آپ کو ماننے والے نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ کس قبلے کو نہیں مانیں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ یہود و نصارہ کے اپنے اندر بھی قبلے کا اختلاف ہے. بیت المقدس تو ہے ہی ہے، لیکن بیت المقدس کے اندر جا کر کچھ ادھر کرتے ہیں کچھ ادھر منہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی ان کا آپس میں اختلاف موجود ہے. یہ صرف اور صرف خواہشات کی پیروی جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اگر ولا اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سمجھایا قیامت تک آنے والے ہر انسان کی طرف، او لوگو اگر تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے دلائل واضح ہونے کے بعد بھی، تو یاد رکھ لو بہت بڑے ظالم ہو جاؤ گے، بہت بڑے ظالم ہو جاؤ گے. اور اللہ نے فرمایا کہ جنہیں اللہ نے یہ کتاب دی ہے اہل کتاب، وہ اللہ کے نبی کو یا قرآن کو یا اس قبلے کی تحویل کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں. اور بہت سے لوگ ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ جان رہے ہیں. الحق میں رب کا فلا تکونن ممترین، تم لوگ حق کو سمجھو اور کہو کہ یہ رب کی طرف سے، اس میں کچھ شک نہ کرو. ولکل وجهۃ هو محلیہ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جميعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی کی طرف نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالی تمہیں لازمی جو ہے وہ جمع کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس قبلے کے حکم کو ان آیات میں بار بار تکرار کیا گیا ہے، بار بار. کچھ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حکم کو کہ قبلے کو کعبے کو قبلہ بنا لو، ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اس آیت کو 3 دفعہ جو ہے یہاں پہ تکرار کیا گیا ہے. گویا کہ جو لوگ کعبہ کے سامنے ہیں، یا جو لوگ کعبہ سے اس شہر میں ہیں، یا جو لوگ دور کہیں آفاق میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو وہ اس قبلے یعنی اس کعبہ کو قبلہ بنا کر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے شطر المسجد الحرام کہا، شطر المسجد الحرام یعنی جو مسجد حرام کی جہت ہے اس طرف. اب ایک انسان کعبہ سے کوئی ہزاروں میل دور کھڑا ہوا ہے
اور وہ جو ہے کعبہ کی سمت میں جب نماز پڑھتا ہے تو اگر ذرہ برابر ایک سوتر یا تھوڑا سا بھی دائیں اور بائیں اپنا چہرہ تھوڑا سا کر لیتا ہے تو آگے ہزاروں میل بعد جو اس کے سامنے کعبہ ہے اس سے تو گویا کہ اس کا رخ جو ہے نہ جانے کتنا ہی دائیں یا بائیں ہو گیا ہوگا. تو کوئی انسان ہزاروں میل دور جو ہے اپنا اس تھوڑے سے جو جگہ ہے 20-25 یعنی فٹ یا اس کے قریب جتنی بھی جگہ ہے اس کے اندر اپنا چہرہ فکس رکھنا گویا کہ ناممکن تھا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ شطر المسجد الحرام, جس جہت میں جس سمت میں مسجد حرام ہے جب اس سمت میں منہ کر لو گے تو گویا کہ تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا. اگر قبلہ مشرق میں ہے تو مشرق کی طرف منہ کر لیا تو تم ایسے ہی سمجھے جاؤ گے کہ کعبہ کی طرف منہ ہے. ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ہر نماز میں فرض میں جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے, الا یہ کہ انسان کو پتہ نہ چلا ہو, اپنی طرف سے تلاش کیا, تلاش کر کے نماز پڑھی ہے کہ کعبہ اس طرف ہے لیکن پھر پتہ چلا کہ اوہو وہ تو دوسری سائڈ پہ تھا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. جان بوجھ کے کعبہ سے منہ موڑ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ نفل نماز ہے تو اس انسان کو وہ انسان جو ہے سواری پہ, اگر کوئی انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے تو کسی دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ سواری کا رخ ہو جاتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے. فرض نماز جو ہے وہ انسان سواری پہ نہیں پڑھ سکتا, اس میں قبلہ رخ ہونا جو ہے لازم ہوتا ہے, الا یہ کہ انسان کسی ایسی سواری میں ہو جیسے کوئی انسان کشتی میں یا کسی ایسے میں ہے کہ جس میں اس کا اتنا لمبا سفر ہے کہ نماز کے آخری ٹائم تک بھی وہ کسی جگہ پہ اس کا سٹاپ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں انسان سواری میں نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ رخ جو ہے وہ ہو کر نماز پڑھے. نفل نماز میں اس کی اجازت ہے کہ کسی دوسری طرف بھی منہ ہے تو وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے. اور اس حکم کا اختتام اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون, کسی سے مت ڈرو صرف اللہ سے, صرف مجھ سے ڈرو. اور اللہ تعالی یہ حکم اس طرح کے اس لیے فرماتا ہے تاکہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کی جائیں اور تاکہ تم جو ہے ہدایت یافتہ ہو جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, جیسے اللہ نے اپنا رسول بھیج کر تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے, تعلیم دے کر احسان فرمایا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ اس طرح کے حکم جو ہے تمہیں دیتا ہے اور ان احکامات پہ عمل کرتے رہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. یاد کرو مجھے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, شکر کرو ناشکری نہ کرو. شکر اور ناشکری کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آگے آیات آئیں گی جہاں تفصیلا میں اس موضوع کو تھوڑا سا بیان کر دوں گا. آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ, اور یاد رکھو کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالی نے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں, تو مسائل کا آغاز آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, کچھ یعنی مسائل کا آغاز آہستہ آہستہ جو ہے ہو رہا ہے. اللہ نے یہ بھی ایک اصول دے دیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں, جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں, بل احیاء ولكن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے ہو. اور اللہ تعالی نے آگے چل کے دوسری جگہ پہ فرمایا بل احیاء عند ربهم, وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں, وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو. یاد رکھ لیں کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے لیکن زندہ ہے اپنے رب کے ہاں, اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس دنیاوی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, وہ ایک برزخ کی زندگی ہے جس میں زندہ ہے اور اللہ کے ہاں زندہ ہے. ایسا نہیں ہے
کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ آتی ہیں دنیا میں آتی ہیں اور دنیا میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملات کرتی ہیں؟ نہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہیں، اس زندگی کا دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ایک ہمیں ایک چیز بتا دی ہے کہ لوگوں یاد رکھ لو، جب کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے کس طرح کر کے؟ کس طرح کر کے؟ خوف دے کر، بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ مالی طور پہ کمزوری دے کر، مال میں کمی کر کے، والانفس کسی جان کو فوت کر کے، والثمرات پھلوں میں یا آمدن میں کمی دے کر۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کے دونوں حالات ہی، دونوں حالتوں میں مومن کو اجر ملتا ہے، اگر اس کے کوئی خوشی ملتی، اگر اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ اسے اجر دیتا ہے، اور مومن کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں لہذا دنیا کی ہر چیز ہی ہماری ہونی چاہیے، ہم کیونکہ اللہ کے ہیں اس لیے سب کچھ ہمارا ہونا چاہیے اور ہم جو ہیں جو چاہیں جیسا کریں۔ نہیں، دنیا جو ہے یہ مسلمان کی نہیں ہے، مسلمان کے لیے جو اصل راحت اور سکون ہے وہ جگہ جنت ہے، وہ جگہ جنت ہے۔ دنیا کا جو تھوڑا سا فائدہ ہے یہ کافروں کے لیے ہے۔ دنیا میں ایک مسلمانوں کو آزمایا جا سکتا ہے خوف دے کر، پھوک دے کر، مالوں میں کمی دے کر، اور لوگوں یعنی قریبی بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد کو، کہ ماں باپ کو، کسی کو بھی فوت کر کر بھی آزمائش ہو سکتی ہے، اور پھلوں میں کمی کر کے، گویا کہ تمہارے جو ذریعہ معاش ہیں ان میں کمی کر کے بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ کس طرح کے؟ فرمایا وہ لوگ، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو آہو زاری اور جزا فضا اور برے الفاظ نہیں نکالتے بلکہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المہتدون۔ اور آگے اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ صفا مروہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو بھی حج کرے، جو بھی عمرہ پہ جائے تو وہ طواف کرے، ایسا نہیں ہے کہ ان صفا مروہ میں سعی کرنا کوئی جرم ہے، نہیں، اسے جو ہے وہ سعی کرنی ہوتی ہے۔ فمن حج واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، جو انسان جتنا زیادہ جو ہے وہ حج اور عمرے میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قدر دانی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدر کرنے والا ہے کسی کے، انسان کے اعمال کی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک انسان کوئی نیکی کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کو اجر دینے میں کم سے کم کرے، نہیں، ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر ہے۔ شاکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ ومن تطوع خیرا، جو انسان بھلائیوں میں جتنا زیادہ آگے بڑھے گا، بھلائی جتنی زیادہ جو ہے وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی اور لوگوں کی لانتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور جو چیز کوئی چھپائی ہو اسے بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فَأُولَئِكَ اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسلام میں کسی حکم کو چھپانا جائز نہیں ہے. اہل کتاب چھپاتے تھے تو دوسروں کو منع کیا گیا. جس انسان سے کوئی بات پوچھی جائے اور اسے پتہ ہو اور وہ چھپا لے تو قیامت والے دن اسے جو ہے ایک لگام جو ہے آگ کی جو ہے وہ پہنائی جائے گی. جو انسان کسی جاننے کے باوجود جو ہے کوئی چیز چھپاتا ہے اللہ کے احکام میں سے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے محفوظ کرے. جو لوگ کافر ہوئے کفر کی حالت میں فوت ہو گئے تو ان پر اللہ کی, اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. لعنت کرنا کسی پہ جائز نہیں ہوتا, انسان کو لعنت سے بچنا چاہیے. لیکن جو لوگ کافر ہیں فرمایا ان پر لوگوں کی لعنت ہے, یعنی ان کے بارے میں جو یقیناً کفر کی حالت میں فوت ہو گئے ہوں ان پر جو ہے وہ لوگوں کی لعنت ہو سکتی ہے, لیکن زندہ اگر کوئی انسان ہے تو اس پہ لعنت بولنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے. یہ کافر لوگ جو کفر کی حالت میں فوت ہو گئے وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی ان پہ عذاب ہلکا یا ان کی کوئی مدد جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. تمہارا معبود حقیقت میں ایک ہی ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وہ اللہ ہے, وہ رحمان ہے, رحیم ہے. اس کی قدرت کو تھوڑا سا بیان کر دیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اللہ نے یہ جو زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, جو اس میں دن اور رات کا آنا ہے, یہ جو پانی کے اندر کشتیاں جو ہے اور جہاز جو ہے وہ تیز چل رہے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کر طرح طرح کے جو ہے وہ پھل اگاتا ہے, طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ اگتی ہیں, وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آنا جانا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. عقل کرنے والے لوگوں کے لیے, عقل والی قوم کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اس نشانیوں کو سمجھو, اس نشانیوں کو جانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو محبوب کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اللہ سے جیسے محبت کرنی چاہیے اسی طرح کسی اور سے محبت نہ کرو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ. اور جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کاش کہ یہ ظالم جان سکیں کہ اللہ جو ہے اللہ کے پاس کتنی قوت ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے سخت عذاب والا ہے. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا میں جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں اور عذاب کو دیکھیں گے, اور جب ان کے وسائل اور کوئی طاقت نہیں ہوگی تو اس وقت جو ہے یہ جو ہے وہ تبرع الذین تبعوا, جن لوگوں کے پیچھے لگ کر یہ برائیاں کرتے رہے ہوں گے وہ لوگ ان سے برات ظاہر کر رہے ہوں گے. یہ تفصیلی آیات انشاءاللہ تعالی آگے آ جائیں گی کہ شیطان کہے گا میں نے تو میرا تو تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا, میں نے تو تمہیں بلایا اور تم پیچھے چل پڑے. اور طاقتور اور کمزور لوگ جو برائیوں پہ چلتے رہے وہ طاقتور لوگوں کے پیچھے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں برائیوں پہ لگایا تھا. تو اس وقت جو ہے ہر ایک دوسرے سے برات ظاہر کر رہا ہوگا. اللہ نے فرمائی تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. قیامت والے دن رب کے سامنے جا کے دنیا کا کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکے گی. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم. اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہے کاش کے دنیا میں ہم دوبارہ لوٹ جائیں تو آج جن کے پیچھے لگ کے ہم یہ برائیاں کرتے رہے ہیں ہم ان سے بھی اسی طرح برات ظاہر کریں جیسے آج یہ ہم سے کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں اس وقت دنیا میں واپس کوئی لوٹنا نہیں ہوگا. یا ایوہ, آگے اللہ نے فرمایا ہے یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے اس سے حلال کھاؤ, شیطان کے خطوات کی پیری نہ کرو, شیطان کے قدموں کی پیری نہ کرو. حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام سے بچو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان جو تمہیں حکم دیتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے، انما یامرکم بالسوء، برائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، فحشاء، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اپنی طرف سے باطل بنا بنا کے پیش کرتے رہو. شیطان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، زمین سے حلال کھاؤ، تو ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ پہلے کافروں کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب انہیں کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے اور بڑے جو کرتے آ رہے ہیں وہ سب کیا غلط تھے، آج تم ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہو، کیا وہ سب جو ہے وہ غلط تھے، آج تم ایسا بتا رہے ہو. وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کیا انہیں پتہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جن کو آج کل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم ہمیں یہ بتا رہے ہو، آج تک تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بڑے جو ہے وہ غلط تھے اور تم صحیح ہو گئے ہو. او بھائی تجھے کیا پتا ہے کہ بڑوں کا وہ حکم صحیح تھا یا غلط تھا. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے کہ کسی کے سامنے چیخا جائے اسے کوئی سمجھ نہ ہو کہ کیا بتایا جا رہا ہے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ کوئی عقل نہیں رکھتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. یہاں پہ دو طرح کا حکم ہے، ایک یا ایھا الناس کہہ کے اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے. یا ایھا الناس میں کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے حلال چیزیں کھاؤ، یہ ایک حکم ہے. اور دوسرا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس حلال سے کھاؤ، اس حلال ایمان والوں کو حلال کھانے کا جو ہے وہ حکم ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ایک سوال یعنی ذہن میں بات بتانا مقصد ہے کہ ایمان والوں کو تو حلال کھانے کا حکم ہے ہی ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں کافر لوگ ہیں انہیں بھی حلال کھانا چاہیے. اگر وہ حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں فرق پڑتا ہے، انہیں بھی حلال کھانے کا حکم ہے. کافر اگر کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو قیامت والے دن اس کے عذاب میں ہلکا، اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، اس کا عذاب ہلکا ہوگا، چاہے وہ اس کا نیک عمل کرنا کھانے پینے کے لحاظ سے ہو یا کسی طرح ہو دوسرے لوگوں میں کوئی بھلائی کرنے کے لحاظ سے ہو. جب بھی کوئی کافر اچھا کام کرتا ہے تو وہ جہنم سے بچ تو نہیں سکتا ہے لیکن اس کا عذاب جو ہے وہ ضرور ہلکا ہوتا ہے. جو اسلام کے جزئیات ہیں، مثلا نیکی کرنا، نیکی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کرنا، صلہ رحمی کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، جو اسلام کی جزئیات ہیں اس کا بھی کافروں کو حکم ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو، لیکن ان کی وہ نیکیاں قبول اس وقت ہوں گی جب وہ مسلمان ہوں گے. اور اسلام لائے بغیر اگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں تو یہ ان کا عذاب ہلکا ہو سکتا ہے، جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں لیکن عذاب ہلکا ہو سکتا ہے. کوئی انسان کفر کی حالت میں صدقہ خیرات کر رہا ہے، کسی طرح کی نیکی کر رہا ہے تو یہ اس کا عذاب ہلکے ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. یہ ہے اسلام کا قانون. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے بھی حکم دیا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بھی حکم دیا ہے کہ اس پاکیزہ رزق سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اور چونکہ حلال کی بات ہوئی ہے تو ضمناً اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا ہے. حلال اور حرام کی بحث انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں جا کے آئے گی جہاں تفصیل سے بتا دیا جائے گا حلال اور حرام ہونے کا اصول کیا ہے. یہاں پر اللہ نے بتایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یقینا بے شک سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام تمہارے اوپر مردار کو کیا ہے، خون کو کیا ہے، خنزیر کے گوشت کو، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جائے تو وہ بھی تمہارے اوپر حرام قرار دی گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان مجبور ہو جاتا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ تھوڑا سا حرام کھا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں حد سے زیادہ نہ بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی آیات کو چھپاتا ہے یا آیات کے بدلے کوئی تھوڑا سا دنیا کا فائدہ لیتا ہے تو یاد رکھ لیں یعنی کسی بھی آیات کو چھپا کر، کسی بھی اسلامی چیزوں کو چھپا کر دنیا کا کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے تو اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو انسان ایسا کرتا ہے تو آگ میں پیٹ میں جو ڈال رہا ہے وہ آگ ڈال رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ کلام کرے گا نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو جو ہے وہ خریدا ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب کو لیا ہے، کہ کیسا یہ جہنم پہ صبر کریں گے، کیسے یہ جہنم پہ صبر کریں گے۔ ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ تمہیں اس لیے سب چیزیں واضح کر دی ہیں کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہی دور کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں مشرق اور مغرب کے اندر تم جھگڑا کر رہے ہو، منہ اس طرف کرنا، منہ اس طرف کرنا، نیکی صرف یہ نہیں ہے، نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لے آنا، مال کو اللہ کے راستے میں دینا، اور ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور مانگنے والوں کے ساتھ، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں جو ہے انہیں جو ہے وہ مدد کرنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، صبر کرنا اچھائی اور برائی میں اور لڑائی میں صبر کرنا، یہ ہیں اصل نیکیاں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ اصل میں سچائی پہ ہیں، یہ اصل میں متقی لوگ ہیں، جو یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ ایسی بحثوں کو لے کے بیٹھ جانا، اچھا جی وہ یہ کریں یا نہ کریں، یہ کریں یا نہیں کریں، ایک آدمی نے کسی سے، ایک عراقی نے کسی مسئلے کو آ کے پوچھا کسی صحابی سے کہ اچھی عجیب مکھی مر جائے احرام کی حالت میں تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے نا، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے نا، تو کسی نے پوچھ لیا جی مکھی مر جائے احرام کی حالت میں تو کیا فدیہ دینا ہوگا کہ نہ دینا ہوگا، تو جواب دینے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی اسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، اس وقت پوچھا نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مکھی کے مارنے اور نہ مارنے پہ پوچھ رہے ہیں۔ تو نیکی یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کی بحث میں پڑ جاؤ، اچھا یہ کیا ہے وہ، نیکی یہ کہ یہ کام اصل عمل تو پورا کرو نا، یہ عمل تو پورا کرو نا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے چند قانون بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، او لوگو تمہارے اوپر قصاص کا حکم ہے، قتل کے بدلے قتل، الحر بالحر آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے ایسی چیز سے دوسرے کو قتل کرتا ہے کہ جس سے کوئی دوسرا مر سکتا ہوتا ہے، قتل بالعمد کرتا ہے، تو اس کا بدلہ قصاص ہے، قتل کے بدلے میں قتل، مرد کو مرد کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ قانون ہے رب کی طرف سے۔ فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف، ہاں اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنا دو طرح سے ہے، معاف کرنا دو طرح سے ہے، ایک ہے قصاص بھی معاف کر دیا، دیت بھی معاف کر دی، اور ایک یہ ہے کہ قصاص معاف کر کے دیت لے لی۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹوں کی قیمت، 100 اونٹ۔ دیکھیں ایک اونٹ کتنے کا ہوتا ہے، ایک اونٹ جو ہے کتنے کا ہوتا ہے قربانی میں؟ اونٹ جو ہے جب اونٹوں کی قیمت لگائی جاتی ہے تو ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہوتی ہے، کبھی اس چیز کا اندازہ کیا ہے؟ تقریباً اگر ہم اس کو اونٹ کی قیمت لگاتے ہیں تو ایک منٹ، اگر ہم اس اونٹ کی قیمت جو ہے وہ لگاتے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ یعنی 1.5-2 لاکھ روپیز میں جو ہے وہ آتی ہے، اور اگر یہ لگایا جائے 100 اونٹ تو 100 اونٹوں کی قیمت جو ہے یہ دیت ہے، دینا پڑتی ہے، اور اگر مقتول کے ورثہ کچھ معاف کر دیں، یہ جان بوجھ کے قتل کیا، جان بوجھ کے جب قتل کیا جاتا ہے تو اس وقت قصاص آتا ہے، جان بوجھ کے قتل نہ کیا جائے تو اس میں جو ہے دیت آتی ہے، اور اگر معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے قصاص اور دیت میں رکھا جائے تو اسے جو ہے خوش اسلوبی سے دے دینا چاہیے، خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے یعنی خوشی سے دینا چاہیے، جس انسان سے قتل ہو ہی گیا ہے تب وہ دے، اور اگر نہیں دے سکتا تو اس کے ورثہ اس کی تعاون کریں تاکہ وہ اپنی دیت جو ہے وہ دے سکے، اور نہیں دے سکتا تو بیت المال سے اس کا تعاون کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی دیت جو ہے وہ ادا کر سکے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، کیا کہ پہلی امتوں میں صرف قصاص تھا اور اس امت میں دیت کا بھی حکم آ جانا یہ تخفیف ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، قصاص یا دیت دینے کے بعد پھر اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے تو فرمایا اس کے لیے جو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اور آگے اللہ نے ایک بداغت کے اندر اس آیت کو ایک جامع ترین آیت قرار دیا جاتا ہے، دنیا بلاغت، جو لوگ یعنی عربی زبان جانتے ہیں اور عربی اسلوب کو جانتے ہیں، عربی اسالیب کو سمجھتے ہیں، تو دنیا بلاغت میں یہ آیت بہت بڑی معیار رکھتی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یعنی آپ چیز کو الٹ کی طرف سے لے کے آؤ اور اس کو بہت بڑا معنی دے دو، یہ نہیں کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَمْنِ حَيَاةٌ، او لوگو امن کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ خوشی ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص لینے کے اندر لوگوں تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے، اس لیے کہ ایک بندہ اگر جان بوجھ کے قتل کر کے قصاص میں قتل کیا جاتا ہے تو دوسرے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں، جب جرم کی سزا دی جائے تو وہ جرم رک جاتا ہے، اور جب جرم کی سزا نہ دی جائے تو جرم اور آگے بڑھتا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس سے آگے والی آیات میں اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جو انسان فوت ہو رہا ہے تو اپنے ورثہ میں وصیت کر کے جائے کہ مال اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بعد میں جو ہے منسوخ ہو گیا، اور اللہ تعالی نے جب وراثت کے مسائل بیان کر دیے اور ہر ایک آدمی کا حصہ متعین کر دیا وراثت میں سے، تو اتنا 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 تیرا حصہ ہے، تو اب جو ہے وہ وصیت کا لازم کرنے کا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا، اب انسان اپنے وارثوں کے لیے کوئی ایکسٹرا چیز کی وصیت نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے ایک بات یہاں پہ سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وراثت جو ہوتی ہے نا یہ فوت ہونے کے بعد ہوتی ہے، جب انسان زندہ ہے تو وراثت نہیں ہوتی ہے، انسان نے اپنی اولاد کو اپنی جائیداد تقسیم کرنی ہے زندگی میں تو یہاں مت سوچے کہ بیٹی کا حق آدھا ہے اور بیٹے کا دگنا ہے، نہیں، زندگی میں سب برابر دیا جائے گا، برابر انصاف کرنا ہے، بیٹے کے ساتھ بھی، بیٹے کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ برابری میں سب کو حصہ دینا ہے. وراثت ہوتی ہے فوت ہونے کے بعد، وراثت ہوتی ہے کہ جب یہ انسان فوت ہو گیا ہے اور اس کا مال بچا ہوا ہے، تو اب یہ وراثت ہوتی ہے جس کی تقسیم ہونا ہوتی ہے ان اصولوں کے مطابق جو اللہ نے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. یہ وراثت فوت ہونے کے بعد ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی ہے کہ انسان وراثت کے اصولوں کی بنیاد پہ زندگی میں انصاف کرے یا زندگی میں کوئی تقسیم کرے وراثت کے اصول کو سامنے رکھے، تو ایسا نہیں ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کی آیات کے بعد مال کی تقسیم کے بارے میں کوئی وصیت کرنا یہ حکم منسوخ کر دیا گیا ہے. لیکن وراثت کے علاوہ وصیت کرنا یا اے مال کے تیسرے حصے تک وارثوں کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کرنا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، انسان کر سکتا ہے اپنی جائیداد کے ایک بٹا تین حصے میں کہ وہ اگر وارثوں کے علاوہ کسی جگہ پہ وقف کرنا ہے یا کسی دینی کام میں لگانا ہے یا اپنے ان رشتہ داروں کے علاوہ جن کا حصہ وراثت میں متعین ہے ان کے علاوہ کسی اور کو دینا ہے، تو یہ انسان جو ہے اپنے مال کے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہوتا ہے. اور ایسے ہی یعنی ایسے ہی انسان وصیت اور چیزوں میں کر سکتا ہوتا ہے. بہترین اسلوب وصیت کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے فوت ہونے سے پہلے انسان کو وصیت تیار رکھنی چاہیے، ہمیشہ اس کو وصیت تیار رکھنی چاہیے. اور وصیت میں جو چیزیں ہونی چاہیے، نمبر ایک، میرے بعد تم سب لوگ دین پہ قائم رہو گے، اپنی اولاد کو ایسی وصیت ہونی چاہیے، رشتہ داروں کو یہ وصیت ہونی چاہیے، میرے فوت ہونے کے بعد اسلام کے اوپر قائم رہو گے، اس کی جو بھی تفصیلات لکھنی ہو. نمبر دو، میرے فوت ہونے کے بعد میری تجہیز اور تکفین سنت کے مطابق کی جائے گی، یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان اس طرح کی وصیت کر سکتا ہو تو یہ قابل تعریف سمجھی جاتی ہے. اور فوت ہونے والے کی وصیت کو بدلنا بھی درست نہیں ہے، الا یہ ہے کہ اس نے وصیت میں کسی پہ ظلم کرنے کی کوئی چیز کسی کی وصیت کر دی ہو تو اس کی وصیت میں سے ظلم کو نکال دینا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کسی کے وصیت میں کسی کو ظلم کیا گیا ہو اور وہ بعد والا انسان اس فوت ہونے والے کی وصیت کو بدل دیتا ہے، اللہ نے فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اور اس کے بعد اللہ تعالی نے وہ آیات بیان فرمائی ہیں جن کی ضرورت آج مجھے اور آپ کو ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. الحمدللہ. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں. اور یہ مت سمجھو کہ ہم جو ہیں ہمارے اوپر روزے فرض ہو گئے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اے ایمان والو، تمہارے اوپر جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو. تو روزے فرض ہیں، اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں، اور اس کی وجہ علت سبب یہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو سکے. اور یہ پہلی امتوں پر بھی روزے تھے، پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، اس امت پر بھی روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں، فرض ہیں، لازم ہیں، جو نہیں رکھتا ہے وہ مجرم ہے، اللہ تعالی کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو ہے وہ متقی اور تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو سکے. اور آگے اللہ نے چند روزوں کے مسائل بیان کیے ہیں. تھوڑے سے دن ہیں لوگوں، ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں. جو انسان بیمار ہو، مسافر ہو، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ بعد میں رمضان کے بعد جتنے روزے چھوڑے ہوئے اس کی گنتی کو پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، مثلا بڑھاپے کی وجہ سے، یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، یا ایسی بیماری ہے جس سے یعنی امید نہیں ہے کہ انہیں کوئی شفا ملے گی, بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں, تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں, فدیہ دے سکتے ہیں. اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ تم طعام و مسکین, مسکین کا جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے, اس کے بدلے میں اتنا جو ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں. یعنی روزے کی طاقت نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے کسی وجہ سے, تو وہ روزوں کا جو ہے فدیہ دے دیں. اور جو انسان فدیہ دینے میں بجائے ایک مسکین کا کھانا, دو مسکینوں کا, تین مسکینوں کا کھانا زیادہ دے سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن روزہ رکھنا, وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, روزوں کے مسائل میں جو بیمار ہے, مسافر ہے, وہ گنتی بعد میں پورا کرے گا. جو انسان روزہ کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے. عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے یا عورت حاملہ ہے, وہ روزے چھوڑ سکتی ہے, بعد میں اس گنتی کو پورا کر لے گی, وہ بھی اس میں, وہ بھی اس طاقت. اور اگر بعد میں یعنی روزے کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں وہ عورت حاملہ ہے اور حمل کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی, اور بعد میں دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی ہے, تو اگر اس کی حالت پورا سال اس طرح چلتی رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی فدیہ جو ہے وہ دے سکتی ہے اپنے روزوں کا. آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو جو ہے وہ نازل کیا گیا تھا. جو قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے, بینات ہے, ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان, فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. یہاں اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں یہ بھی فرمایا ہے, دوسری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور یہاں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا, تو اس کا معنی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے. اور قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اور بیت العزہ پہ جو ہے وہ اسی رات میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تھا, اور پھر وہاں بیت العزہ سے اور آسمان دنیا سے زمین پہ جو جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید لاتے رہے اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وہ 23 سالوں میں جو ہے وہ پورا ہوا ہے. تو رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے بھائی اور واضح دلائل ہے خدا سے, اور یہ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. جو انسان بھی اس مہینے میں ہے اسے چاہیے کہ روزے رکھنے چاہیے, روزے رکھنا اس کے اوپر لازم ہے. ہاں بیمار ہے, مسافر ہے, تو وہ تو بعد میں گنتی جو ہے پورا کر سکتا ہے. رمضان کے مہینے میں روزے کا فرض قرار دینا, اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا بتانا, اور پھر یہ بتانا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو, رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے, اس کے روزے تمہارے پر فرض ہیں, نہیں کسی وجہ سے رکھ سکتے تو بعد میں گنتی پوری کر لو. اور اللہ کے یہ احکام, اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں بتا لا رہا, بلکہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم اس کی بڑائی بیان کرو, تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس کا شکر ادا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور ساتھ ہی مسائل بیان کرتے ہوئے ایک چیز اور بیان کر دی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں میں ان کے قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہوں, بس انہیں بھی چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں, مجھ سے جو ہے وہ دعا کریں, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, تو میں بھی ان کی بات کو, ان کی دعا کو قبول کروں گا. انہیں جو ہے چاہیے کہ میری بات کو مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں, لعلهم يرشدون، تاکہ وہ رشد اور ہدایت اور رشد اور کامیابی جو ہے وہ پا سکیں. تو دعا کرنا، یعنی اس کو رمضان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، رمضان کے روزوں کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ انسان کو کثرت سے رب سے مانگنا چاہیے. جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبولیت بخشتا ہوں، بشرط یہ ہے کہ میری بات کو مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں. لعلہم یرشدون. اور آگے پھر اللہ نے روزوں کے مسائل بیان فرمائے ہیں. رمضان کی راتوں میں انسان، پہلے یہ حکم یہ تھا کہ رمضان میں افطاری کرنے کے بعد سونے سے پہلے پہلے اگر کوئی انسان کھا سکتا ہے تو کھا لے، لیکن اگر نیند آ گئی ہے تو پھر انسان کے لیے کھانا بھی بند ہے اور کوئی انسان بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہے. یہ حکم کچھ صحابہ پہ مشکل گزرا، کیونکہ رات کو تھکے تھکائے آٹے تھے اور جلدی سے کھانا کھایا اور نیند آ گئی، اور رات کو غلطی سے کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور حکم کو بدل دیا اور فرمایا کہ رات جو ہے تم ساری رات جو ہے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اسی طرح بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہو، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، سفید دھاگا جو ہے اس سیاہ دھاگے سے نکل آئے، یعنی صبح کا طلوع ہو جائے اور صبح صادق مشرق کی طرف جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، اگر بالکل اندھیرا ہو اور کوئی روشنیاں نہ ہو تو رات کو تہجد کے وقت کے آخری لمحات میں اس طرح نظر آتا ہے کہ مشرق والی سائڈ سے ایک روشنی زمین سے ایک لائن کی صورت میں ایک روشنی نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور پھر یہ روشنی جب آسمان کے طرف اوپر جاتی ہے تو پھر یہ دائیں اور بائیں پھیلتی ہے. جب یہ دائیں اور بائیں پھیلنا شروع ہوتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے صبح صادق. یہاں سے آ کے فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر جو ہے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سحری بند ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا جب یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے رونما ہو جائے تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو. اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے ایک لباس ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے ایک لباس ہو. روزے کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہو. اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی بیان فرما دی ہے کہ رمضان کی راتوں میں جب انسان مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، آیت سے دلیل لی گئی ہے وانتم عاکفون فی المساجد، کہ اعتکاف اگر ہے تو صرف مسجد میں ہے، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہوتا ہے، نہ عورت کا نہ مرد کا، اعتکاف کے لیے صرف مسجد ہے. عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی مسجد میں اعتکاف کرے گی، گھر میں اعتکاف نہیں ہے. گھر میں اگر کوئی انسان عورت فارغ ہو گئے کسی کونے میں کوئی بیٹھ جائے تو یہ وہ سنت اعتکاف نہیں ہے. جو سنت اعتکاف ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ انتم عاکفون فی المساجد. اور یہ تمام مسائل بیان کرنے کے بعد، اس روزوں کے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدیں اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ مسائل، جو جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے. فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مسائل اس لیے بیان کر دیے تاکہ تم متقی بن سکو. اس پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے، روزے فرض ہیں اور روزوں کا مقصد تقویٰ ہے. جو انسان بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا وہ بعد میں گنتی پوری کرے گا، اور جو انسان کبھی بھی روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے. اس رمضان المبارک کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے. اس مہینے کے اندر جو ہے انسان کو رب سے دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے، اور رمضان کے مہینوں کی راتوں میں انسان بیوی کے پاس جا سکتا ہے. بیوی کی حیثیت مرد کے لیے ایک لباس کی حیثیت ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو انسان برہنہ کر سکتا ہے تو بیوی کے سامنے جو ہے وہ کر سکتا ہے، بیوی خامد کے سامنے جو ہے کر سکتی ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں فجر کی نماز تک انسان کھا سکتا ہے، بیوی کے پاس جا سکتا ہے، یعنی کسی وجہ سے انسان اگر روزے کے وقت لیٹ اٹھا ہے اور اسے نہانے کی ضرورت ہے تو انسان کھانا کھا سکتا ہے، اور روزے کا ٹائم ختم ہونے یعنی سحری کے ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی وہ غسل کر سکتا ہے. ہاں نماز تو ظاہر اسے غسل کر کے پڑھنی ہے، لیکن اس کی اجازت ضرور موجود ہے کہ سحری وہ بغیر غسل کیے ہوئے بھی کھا سکتا ہے، ٹائم کم ہے تو جلدی سے کھانا کھا لے اور پھر غسل کر کے نماز پڑھ لے، ایسا بھی جو ہے وہ جائز ہے یہاں پہ. اور یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. یہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کی ان آیات میں بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں فرمایا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور لوگوں ظلم سے کسی کے مال کو مت دباؤ، ظلم سے کسی کے مال کو مت دبا کے کھاؤ، اور کوئی ایسے جھوٹے مقدمے کر کے دوسروں کی چیزوں کو ہڑپ کر لینا، اس سے جو ہے وہ باز رہ جاؤ، اس سے جو ہے وہ باز ہو جاؤ. وانتم تعلمون، جب انسان جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس کا گناہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. یہ ہیں وہ اس سورت کے چند مسائل جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں. اور سورت بقرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں. اب اس سے آگے کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ حج کے عمرے کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اس سے آگے معاشرتی مسائل، خامد بیوی کے آپس میں بہت سارے جو ہے وہ مسائل بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے آئندہ کی کلاس میں جو ہے وہ آ جائیں گے. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آج کے اس سبق کا خلاصہ اور آج کے اس درس کا جو خلاصہ ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ بہت سارے مسائل اللہ نے بیان فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے ہی ایک چیز ہمیں اعتقاد کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے رکھ سکتا ہے حکم کو، جسے چاہے منسوخ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واقعات کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا اور قبلے کی تحویل کا حکم بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تحویل کے بعد روزوں کے مسائل جو ہیں، رمضان کے مسائل، وہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.